ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ابراہیم علیہ السلام کا یہ مضمون چل رہا تھا، پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھی، ان دعاؤں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی، کہ جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی نیک کام کرے تو نیک کام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرے، اور اس میں جو مضمون ہے وہ تقبل یعنی باب تفاعل ہے، کہ اللہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی بڑائی اور آپ کی رفعتوں کے مقابل ہماری خدمت دین کی اور ہماری عبادت یہ ہو نہیں سکتی، لیکن ہم آپ سے تقبل کہتے ہیں باب تفاعل یعنی بتکلف قبول فرما لیجیے آپ کی عظمت اور شاید کی شان، آپ کی عظمت شان، آپ کے شایان شان، آپ کی عظمت شان، آپ کی شایان شان، آپ کی رفعت شان کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے. پھر اپنی ترقی کے لیے خود اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے آپ اپنی کامل اتباع اور انقیاد عطا فرما. وجعلنا مسلمین لک ای منقادین، مسلمین ای منقادین، یعنی ہمیں اپنا اور اطاعت گزار فرما بردار بنا دیجیے، اور ہمارے اولاد اور ذریات کو بھی، اور چونکہ ہم کمزور بندے ہیں، بشر ہیں، پھسلتے رہیں گے، غلطیاں ہوتی رہیں گی اور بر بنائے بشریت ہم پھسل سکتے ہیں، تو آپ اپنے کرم سے ہمیں توفیق توبہ دیتے رہیے، توبہ علینا، توفیق توبہ دیتے رہیے، تاکہ ہم اگر گٹر گناہوں کے گٹر میں گرتے رہیں تو آپ کی دیوی توفیق توبہ سے نہا دھو کر آپ کے پیارے بھی بنتے رہیں. اور ایک جواب دیا تھا معتزلہ کا، کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے ہماری توبہ کو قبول کرنا. تو میرے شیخ نے یہ مضمون بیان کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرضدار نہیں ہے، تمہارا قرضہ نہیں لیوا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہیں وہ اپنی شان رحمت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور رحمت اور شفقت، از راہ تراحم اور تشفق اور تراحم وہ اپنے قبول فرماتے ہیں، تمہارا قرضہ نہیں دینا اللہ تعالیٰ نے. آگے ایک دعا اور ہے، یہ دعا کا تیسرا حصہ ہے، اس کے اندر دعا مانگی کہ ربنا وبعث فیہم، اب میرے خاندان میں سے آپ نے گھر تو دے دیا، آپ نے گھر عطا فرما دیا، اب ہمارے اس خاندان میں سے ایک نبی کو مبعوث بھی فرما دیجیے، رسولا منہم، انہی میں سے ہو وہ رسول، میرے خاندان ہی میں سے ہو. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے استاد کے درجے میں ہیں، میں اور آپ پیر بھائی تو ہیں، کیونکہ حضرت پھول پوری بھی حکیم الامت کے مرید اور خلیفہ، اور مفتی شفیع صاحب بھی حکیم الامت کے مرید اور خلیفہ، تو دونوں تو پیر بھائی ہوئے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت میں اور آپ پیر بھائی تو ہیں، لیکن آپ میرے استاد کے درجے میں، کیونکہ آپ نے میرے استاد کے ساتھ مولانا اصغر علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جونپور میں پڑھاتے تھے، اور حضرت پھلپوری بھی پڑھاتے تھے، یہ دونوں حضرات جونپور میں پڑھائے کرتے تھے ساتھ ہی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے استاد وہاں پڑھاتے تھے اور آپ کے ساتھ ہی، اور آپ ان کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ، تو اس لیے آپ میرے استاد کے درجے میں ہیں. اور میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات کو، میرے شیخ نے سنایا کہ میں اپنے بیٹوں کو مولانا تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، میں اپنے دو بیٹوں کو اپنے دارالعلوم میں لگانا چاہتا ہوں بطور استاد کے، لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اقربا پروری کر رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو دیکھو استاد لگا رہا ہے. تو حضرت پھرپوری رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ ضرور لگاؤ، فرمایا کہ تمہارے مدرسے کا غم جو اولاد کو ہوگا وہ غیر کو نہیں ہوگا، کہ میرے بابا کی محنت ہے، آپ کی محنت کا غم اولاد کو ہوتا ہے یا غیر کو ہوتا ہے؟ اولاد کو ہوتا ہے، کہ میرے بابا کی محنت ہے. فرمایا ضرور لگاؤ اپنے بیٹوں کو. پھر حضرت پھولپوری نے مقرر لگا دیا استاد، آج دیکھیے ماشاءاللہ اپنے بابا کے کام کو کہاں سے کہاں لے گئی حضرات. مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہ اور مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہ کہاں سے کہاں لے گئے. اور قاعدہ یہی ہے کہ جو اولاد کا غم ہوتا ہے یا تو بہت ہی لائق شاگرد ہو، لائق شاگرد یا لائق مرید، اس کو اپنے استاد اور شیخ کا غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. کب؟ جب اس کا گہرا تعلق ہو، یا تو انتہا درجے کا لائق اور لائق ہو شاگرد یا مرید یا اولاد ہو، تب اس کو ہوتا ہے، دوسرے کو یہ غم نہیں ہوتا. مرید اور کو جو ہوتا ہے دوسرا تھوڑی وہ کرے گا، مرید کو فکر ہوتی ہے میرے شیخ کا غم ہے، میرے شیخ کا درد ہے، آہ و فغاں ہے میرے شیخ کی. وہ اس درد کی وجہ سے جتنی محبت اس کے ادارے سے یا اس کی اولاد سے یا اس کی چیزوں سے جو مرید کرے گا وہ دوسرا تھوڑی کرے گا یا شاگرد کرے گا. صاحب میرے شیخ کا مدرسہ ہے، میرے شیخ کا ادارہ ہے، میرے شیخ کی وہ ہے، اس کو غم ہوتا ہے، وہ دوسرا نہیں کرے گا. لذا پھر اس کے بعد میرے شیخ نے فرمایا، اصل میں یہ دعا یہی ہے کہ یہ دعا مانگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری خاندان میں سے ہو. کیوں؟ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہوگی، دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ خاندان والے کو خاندان والے کا درد ہوگا، خاندان والے کو خاندان والے کا درد ہوگا، ایک وجہ. اور دوسری وجہ کیا ہوگی؟ کہ خاندان والوں کو بھی ہوگا کہ چلو اس کی سنیں ہمارے خاندان کا ہے، اس کو بھی درد ہوگا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، تھوڑی اس کی پشت پناہی کریں گے، یہ وجہ ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے اس سے. تو اسی سے پتا چلا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا اور یہ ہمارے خاندان میں سے ہو تو یہ بالکل جائز ہے، اقربا پروری نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے خاندان والوں کو گھسڑے جا رہے ہیں. ہاں لیاقت کو دیکھے، لیاقت اگر لائق ہے تو کیوں اپنے خاندان والے کو نہ رکھے؟ اس لیے یہ اس آیت کے اندر یہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ مبعوث فرمائیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے انہی کا مبعوث فرمائیے رسول. تھوڑا ادھر ہو، بیٹھو ادھر. ابھی تھوڑی دیر پہلے آتا تو اپنے ادارے کی بات سنتا ہے نا، دارالعلوم کی، ابھی ایک بات سنائی تھی میں نے، وہ شاید ان کو بھی نہیں معلوم ہوگی، ہو سکتا ہے ان کے محتمیم صاحب نے کبھی ذکر کر دیا، احتمال دیا. خاندان والے کو خاندان والے کا درد ہوتا ہے، لیکن ایک بات کہا کرتا ہوں، کئی جگہ یہ بات میں نے پیش کیا کہ جب مدرسے سے پڑھ کر اپنے علاقے میں جاؤ تو جو سیکھا ہے اس پر جا کے عمل کرو، اگر خاندان والے مخالفت بھی کریں تو بھی اسی پر عمل کرو. ایسا نہیں وہاں جا کر ان کے رنگ میں رنگے اور یہاں آئے تو یہاں کے رنگ میں رنگے، پتہ چلا وہاں جو ہوتا ہے وہی کام شروع کر دیا کہ شلوار سب کی ٹکنے سے نیچے ہے تو خود بھی شلوار ٹکنے سے نیچے کر لی، کہ جی خاندان والے لوگ کیا بولیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کا پڑھنے کا. اس لیے جب وہاں جائے تو وہ نہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، وہ کرے جو یہ سیکھ کے آیا ہے.
جو اولیاء اللہ کر رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ والوں سے اتنا درد لینا ضروری ہے کہ جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے. ایسا درد لینا ضروری کہ پتہ چلا خاندان میں گئے, خاندان کے رنگ میں رنگے, بھول ہی گئے کہ ہم نے مدرسے میں کیا پڑھائی, شیخ سے کیا سیکھا ہے, استادوں سے کیا سیکھا ہے, بھول جاتے. وہاں جا کے انہی جیسے, جیسا دیس ویسا بھیس والا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں, سیکھے درد. کمزوری ہے تو اس کمزوری کے لیے تو وٹامن صحبت کے کھانے ضروری ہے. صحبت کے وٹامن کے کھانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ ایمانی تقاضے جو پورے کرنے ہیں اس میں جو کمزوری ہے وہ کمزوری پوری ہو جائے. ایسا تھوڑی جیسا خاندان نے کیا ویسے خود بھی کر ڈال, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نبی, وہ جو رسول اور نبی مبوس ہوگا, اس رسول اور نبی کے اب وہ تین کام ہیں. نمبر ایک, یتلو علیہم آیاتی کا, آپ کی جو آیات اور نشانیاں اس کی تلاوت کرے. نمبر دو, یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کرے. اور نمبر تین, یزکیہم, تزکیہ کرے. یہ تین کام ہیں نبی کے, گویا یہ مقاصد نبوت ہو گئے. مقاصد مقصد بعثت نبوت اور مقاصد بعثت نبوت تین ہیں, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ اور یزکیہم, یعنی تلاوت کرے نشانیوں کی, کتاب اور حکمت کی تعلیم, اور تزکیہ. یہ تین کام ہیں مقصد نبوت. تلاوت ہے, تلاوت کا اطلاق یہ قرآن مجید پر ہوتا ہے. جو پہلے کتابیں زبور اور انجیل اور تورات, اس پر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوتا, یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے. ابو جہل منع کرتا تھا مشرکین کو, مکہ شریف کے اور کفار کو, کہ دیکھو رات کو ان کے قرآن وہاں سننے مت جانا. وہ منع کرتا تھا کیونکہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اثر ایسا رکھا تھا, ایک تو قرآن مجید کا اثر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت اور زبان رسالت. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, صد ہزارہ دفتر اشعار بود, صد ہزارہ دفتر اشعار بود, ہزاروں, سو ہزار یعنی ایک لاکھ اشعار کے جو دفتر تھے, یعنی اشعار کے اشعار تھے ایک لاکھ اشعار, لیکن پیش حرف امیش آعار بود. اس امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سب کے سب سرنگو ہو گئے, سر در گریباں ہو گئے اور سر نگو ہو گئے, اور سر در گریباں یعنی گریبان جھانکنے لگے. یہ شرمندگی کی علامت ہے, سر در گریباں اور سر نگو ہو جانا. لیکن سر نگو ہونا ایک تو شرمندگی کے لیے بھی ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ زنجیر توڑانے کے لیے بھی ہوتا ہے. سر نگو اور ایک بوجہ محبت کے بھی ہوتا ہے, محبت سے بھی سر نگو ہو جاتا ہے. یہ جیسے مرید اور شاگرد ہے, استاد کے سامنے بالکل عظمت سے سر جھکا لیتا ہے, اس کی عظمتوں کا معترف ہوتے ہوئے, اور اس کی عظمتوں کا بار اپنی گردن پر محسوس کرتا ہے. لیکن ایک سر نگو جو ہے وہ رسی توڑانے کے لیے بھی ہے, شیخ کے سامنے بھی یہ سر نگو ہوتا ہے. وہ بھی سر نگو ہے. وہ کیسے سر نگو ہے؟ اس کی عظمت کے بار سے اور غیر اللہ سے رسید توڑانے کے لیے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سر نگونم ہی ریاکن پائے من, میں اب سر جھکا چکا ہوں. میرے شیخ نے یہ شرح خاص اس کی فرمائی, رومی کے شعر کی, کہ سر نگونم, کہ میں نے اپنا سر جھکا لیا. سر نگونم ہی ریا کن پائے من, خبردار اب میرے پاؤں کی بیڑیوں کو, رسی کو توڑ دو, چھوڑ دو, کھول دو, اور فہم کو در جملہ اجزائے من, اب مجھے زیادہ سبق مت پڑھا تم اپنی بنیاد پرستی کا اور روشن خیالی کا، کہ سبق مت پڑھاؤ کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور فلاں اور چنا اور چنی ہو جائے گا، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، دنیا نہیں پوچھے گی، اللہ پوچھے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بات یہ کہ سر جھکانے کے بعد پاؤں کی رسی کھولنے کا کیوں حکم معرومی فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جانوروں کو دیکھو، آج کل تو خوب نظر آئیں گے، گائے بیل، جب گائے بیل کو رسی توڑانی ہوتی نا، سر جھکا کے ٹیڑھا کر لیتی ہے رسی، پھر جھٹکا مارتی ہے، اس کا سر جھکانا ایک تو ٹکر مارنے کے لیے بھی سر جھکا لیتی ہے گائے اور بیل، اور رسی توڑانے کے لیے بھی جھٹکا مارتی۔ ماں یہی فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ رسی توڑانے کے لیے سر جھکا لیتا ہے، دنیا والے سمجھیں گے کہ ہم سر جھکا لیے، جھکائے نہیں ہے، ابھی بتاتے ہیں تمہیں، پھر ایسی ٹکر ماریں گے تمہیں کہ بس، جیسا جلدی سے ہماری زنجیریں کھول دو، ہمیں یہ تم اپنی عقل پرستی کی زنجیروں میں ہم کو مت باندھو، تمہاری عقل کی پرواز تو ہے ہی نہیں، زمین سے زمین پر دھرے ہوئے، اور ہماری جو پرواز ہے وہ وحی الہی کی پرواز ہے، اس کے پروں سے ہم پرواز کریں گے وحی کی روشنی میں، اور وحی کے پروں کو لگا کر تم یہی کہتے رہ رہو گے کہ قربانی کرنے سے کیا ملے گا، ہم قربانی کر کے مولا کو پا جائیں گے، تمہیں تم قربانی کر کے پائے بھی نہیں پاؤ گے، ہم قربانی کر کے مولا کو بھی پائیں گے اور پائے بھی کھائیں گے، بوٹی بھی کھائیں گے، ہمارے لیے چھیچڑے چھوڑ دیں گے، چاٹتے رہنا ہے چھیچڑوں کو۔ اس لیے فرق ہے، معرومی یہی فرما رہے سر نگونم ہی رہا کن پائے من اور فہم کو در جملہ اجزائے من، تم اپنی زیادہ باتیں ہمارے سامنے نہ کرو، تمہاری عقل کی باتیں جس کو تم عقل بولتے ہو، یہ عقل نہیں ہے، اس عقل میں، اس عقل کے اندر بیل کا گوبر بھرا ہوا ہے۔ اگر اس لیے سر جھکا لیا ہم نے کہ اب رسی توڑا دیں گے، اور ایسی توڑائیں گے 200 زنجیریں لے کر آؤ گے اس کو بھی توڑا دیں گے، توڑ دیں گے۔ زنجیروں کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو سورج اور چاند کو توڑ دیا، کیا فرماتے ہیں؟ میرے شیخ نے یہ شعر سنایا، توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے، ہزاروں مہو خورشید، چاند اور سورج ہزاروں توڑ دیے، تم کیا بات کرتے ہو یہ زنجیر کی؟ توڑ ڈالے مہو ہزاروں مہو خورشید ہم نے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ملا؟ تم سمجھتے ہو ہم سورج اور چاند سے محروم ہیں؟ اس کے بدلے میں یہ ملا، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، یعنی ہمیں سورج اور چاند کا خالق مل گیا، سورج اور چاند کے خالق ہم کو مل گیا۔ تو مقاصد نبوت وہ تین بیان فرمائے، ایک تلاوت، لہذا ابو جہل منع کرتا تھا، شام کو خود بھی سنتا تھا، دیکھو تو وہ بھی وہیں کھڑا سن رہا ہے، اس کو بھی مزہ آتا تھا۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت، ایک تو قرآن مجید، ایک اچھا قاری پڑھتا ہے مست کر دیتا ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مزہ ہوگا۔ میرے مرشد نے سنایا، حضرت نے سنایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی آواز بہت عمدہ تھی، فرمایا ایک دفعہ حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ہندو کی برات واپس جا رہی تھی، بس فجر کی جو وہ ٹھہر گئی وہیں پہ، جب نماز ختم ہوئی پھر آگے بڑھے، ایسی پیاری آواز تھی حضرت کی، ہمارے ایسا در سے پڑھتے تھے حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا سننا سبحان اللہ، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ ہزاروں اشعار کے دفتر، عرب لوگ اپنے کو کہتے تھے ہمارا میں یہ سب عجم ہے، گونگے ہیں گونگے، فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، لیکن پیش حرف امیش آر بود، اس امی کی زبان سے حرف نکلا اور سب سردر گریباں ہو گئے، گریبانوں میں اپنے سر ڈال لیا کہ یہ اشعار یہ کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ میں کہ نا کردہ قرآن درست، معرومی فرماتے وہ یتیم کہ جس نے اپنے قرآن مجید کو بھی درست نہیں کیا، کسی مدرسے میں جا کر مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، مکتب کا منہ نہیں دیکھا، جو کتب خانہ ہے چند ملت بشست اور سارے ملتیں اور ساری شریعتیں منسوخ، اب صرف سکہ چلے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا، کہ فرما بھی رحمان اب قاری، میں قاری نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالی نے کیا معجزہ دکھا دیا نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا، سبحان اللہ. تو یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کا قرآن مجید کے مکاتب، اسی سے پتا چلا کہ یہ جو قرآن قاری قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، یہ قاری جو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں یہ مقصد نبوت کی تکمیل کر رہے ہیں، تکمیل مقصد نبوت کہ قرآن مجید کا پڑھانا، ان کے حروف حروف کی ادائیگی کی حفاظت، حروف کی ادائیگی کی حفاظت، غنہ کیسے کرنا ہے، مت کیسے کرنا ہے، ہا اور ہا کا فرق کیا ہے، قاف اور کاف کا فرق کیا ہے، واد اور وا کا فرق کیا ہے، تا اور تا کا فرق کیا ہے، حمزہ اور ہا کا فرق کیا ہے، یہ سب جتنے فرق ہیں یہ سب فرق کو سیکھنا کہ سا کیسے پڑھنا ہے، سین کیسے پڑھنا ہے، شین کیسے پڑھنا ہے، یہ تمام فرق سیکھنا اور سکھانا، اس کی اس مقصد کی تکمیل، یہ بھی مقاصد نبوت میں سے نبیوں والا کام ہے، قرآن مجید کی تعلیم نبیوں والا کام ہے. جی یہاں پتا چلا کہ یہ صرف تلاوت قرآن مجید، یہ بھی چونکہ مقصد ہے، لہذا اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو بھی اس مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کو بیکار معمولی سمجھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے، جیسے نادان لوگ کہتے ہیں، تازاد کرتے ہیں جیسے. لہذا قرآن مجید کے مکاتب قائم کرنا یہ تکمیل نبوت اور مقصد نبوت ہے، نبیوں والا کام ہے، اور مکاتب قائم کرنا اور مکاتب کی فکر کرنا اور ان کے لیے رجال اور افراد کو اس کام کے لیے وقف کر دیں تو یہ مقصد نبوت میں لگے ہوئے ہو گیا نا. آگے کیا فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یہ دوسرا مقصد ہوا، اس سے مدارس دینی آ گئے، جہاں کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے اور حکمت کی تعلیم، اس میں مدارس دینی ہیں اس نبی والے کام میں، کتاب کی تعلیم، ای یفاہمہم، ای یفاہمہم الفاظہ ویبین لہم کیفیت ادائیہ، کہ الفاظ کی تفہیم اور کیفیت ادائیگی، یہ یعلمہم الکتاب ہو گیا، کیفیت ادائیگی اور تفہیم کتاب. علامہ علوسی کی یہ تفسیر ہے جس کو میرے شیخ نے بیان فرمایا، علامہ علوسی السید محمود علوسی البغدادی مفتی بغداد رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اتنا غریب تھا کہ کنتو تالیو فی ذوی القمر، کہ میں رات چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا اور لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، امیر لوگ کہ بے وقوف کو دیکھو، ایسا بھی عالم تھا کہ چاند کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں، چراغ کے پیسے نہیں تھے، لیکن فرمایا خود ہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے یہ تفسیر لکھوا دی تو لوگ میں بڑے بڑے سیٹ رئیس میری جوتی سیدھی کرنے لگے، کہ چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے، لیکن ایسی تفسیر ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی زبان میں اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں ہے. میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دی تھی، یہ جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، کیسے پائیں گے اس کو لفظ و معنی، کسی کے بے پایا کرم نے، کسی کے بے پایا کرم نے مجھے خود کر دیا روح المعانی. روح المعانی تفسیر حضرت کی، اللہ مالوسی، اور حضرت اس کو جا بجا بیان فرماتے. لہذا یعلمہم الکتاب کے تفہیم، سمجھانا کتاب، اور اس کی تعلیم، اس کی تعلیم، اس کی کیفیت ادائیگی. اب الف لام میم جو ہے، اب پڑھنے والا بغیر اس کے پڑھ ہی نہیں سکتا. الف لام میم اور علم، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں علم ہے نا، اب وہ بھی الف لام میم میں کیسے فرق کرے گا؟ حامیم کو کیسے پڑھے گا؟ عین سین قاف کیسے پڑھے گا بغیر سیکھے؟ لہذا یہ تفہیم اور تعلیم کیفیت ادائیگی ہے کہ کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں مد کرنا ہے، کس چیز، کس حرف، حرف کو کیسے پڑھنا ہے. اس لیے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی وہ ایک کمرہ ہوتا ہے جو بلڈنگوں میں لگا ہوتا ہے، جس میں بیٹھ کر لوگ اوپر سے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب نے لفٹ. انگریزی پڑھی ہے آپ نے؟ لو جی انگریزی نہیں پڑھی انہوں نے، لیکن آپ نے دیکھا لفٹ بولا انہوں نے، غلط نہیں بولا نا، لیفٹ تو نہیں بولا. دیکھیے ماشاءاللہ، انگریزی نہیں پڑھی، ایسے زیر کی ادائیگی زبردست. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ زبردست، لفٹ بولتے ہو تم، انگریزی کی گنتی بھی آتی ہے. ہاں، ون کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹو. دیکھو انگریزی نہیں پڑھی انہوں نے، لیکن ٹو ٹھیک بولا، ون ٹو اور لفٹ. تو فرمایا کہ جب تم نے اتنا اچھا سبق لیا ہے تو الحمدو کو الحمدو کیوں پڑھتے ہو؟ میں انگریز کا سبق، جس نے انگریزی نہیں پڑھی اس کو بھی ٹو بولے گا، ون ٹو. یہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی مثال ہے، دیکھیے کیا پیاری مثال ہے، ون ٹو الحمدو، ہم دو. دیکھیے کیسا حضرت نے سمجھایا، ایسے سمجھاتے تھے نا حضرت، الحمدو. میں اسے پڑھو الحمد، با پیش بو، یعنی ہونٹ بھی گول ہونے چاہیے پیش پہ. اور لفٹ زیر ہے نا، لفٹ، اس کو کوئی لفٹ نہیں پڑتا. میں اسی طرح پڑھو الحمدو، الحمدو للہ، للہ، للہ نہیں پڑھو، للہ ایسا نہیں، الحمد للہ ہے نا بھائی. اس لیے اس کو سیکھے، سیکھنے کی چیز ہے. قاری کے پاس روزانہ، ہمارے پاس ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ، سفید داڑھی، سفید بال، لیکن قرآن مجید ابھی بھی درست کرتے ہیں وہ. ایسے ایسے بھی پیارے پیارے لوگ موجود ہیں جن کو فکر ہے، یہ درست کرتے ہیں روزانہ عشاء کے بعد. تعلیم بالغاں، آج کل کلاس بڈھوں کی لگتی ہے، میں بتاؤں گا تو آپ ان کو دیکھنے لگیں گے، اس لیے میں نہیں بتا رہا، میں نہیں بتا رہا، آپ ان کو نہیں دیکھیں، نہیں بتا رہا نا جی. ماشاء اللہ، دیکھو فکر کی بات ہے، عمر کا تھوڑی ہے دیکھنا. اب بولو جی اس عمر میں اچھا کرو قرآن مجید، کہتے شرماتی. اور کمال ہے اگر ان کو بولو ہاں بھائی آپ کی شادی 18 سال کی لڑکی سے کرا دے، تو بس فوراً دانت نکل آئیں گے، لیکن ہاتھ بھی رکھیں گے کیونکہ گر جاتے ہیں نا وہ. تو پوچھیں کہ اب آپ اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ کہا کوئی بات نہیں، ماجون زندہ باد، ماجون کھائیں گے، بڑھاپے میں شادی کرتے ہوئے نہیں شرماتے. ایک بڑے میاں کی بیوی مر گئی تو ان کو لوگوں نے کہا دوسری شادی کر لو. کہہ دے کیا کرنا تو میں چاہتا ہوں، ہوتی نہیں ہے. کیسے کیا مشکل ہے، رشتوں کی کمی نہیں ہے، بیوائیں بہت مل جاتی ہیں، کیوں نہیں آپ کرتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بڈھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں بڈھی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور جوان سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں شادی کرنا چاہتی، اس لیے میری شادی لگ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کے دین میں کیا شرمانا میرے دوستو. دین سیکھے اور دین پر عمل کرے, بہت پیاری چیز ہے, بہت لذیذ ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو جس اللہ تعالیٰ نے مٹھاس پیدا کی, شہد کا جو خالق ہے شہد پیدا کیا, سورج اور چاند کا جو خالق ہے جس نے ایسی روشنی پیدا کی, کیسا روشن ہوگا اور کیسا میٹھا ہوگا وہ, اس کے دین میں کتنی مٹھاس ہوگی اور لذت اور مزہ ہوگا. فرمایا کہ عمل کرو دین کو, دیکھو کیسا لذیذ. تو یو علمہم الکتاب, اب ہم سیکھیں, حروف ہے, مد وغیرہ ہے, یہ سب اچھا. قرآن مجید صفات کے ساتھ پڑھنا کتنا مزہ آتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل, اللہ تعالیٰ محبوب کو رکھتا ہے کہ جیسے قرآن قرآت کرو قرآن کی جیسے وہ نازل ہوا. یو علمہم الکتاب, یہ مکاتب کے میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے قرآن مجید کا اس کے سب قواعد سکھا دیے جاتے ہیں, پھر پڑھتا رہے, اس میں محنت کرے اچھے سے اچھا انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. آگے ہے والحکمہ, یہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت کی پانچ تفسیر ہیں, حکمت کی پانچ تفسیر ہیں. حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تعلیم حکمت سے کیا معنی ہے؟ نمبر پانچ تفسیر ہے. نمبر ایک, الفقہ فی الدین, دین کی سمجھ, دین کی سمجھ. ایک ہے دین کا علم ہونا اور ایک ہے دین کی سمجھ ہونا, بہت بڑی نعمت ہے دین کی سمجھ. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دین تو ہے, دین تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے, اس لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے, جوش دکھاتے ہیں, دوسرے بھی دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسا کام کر رہا ہے. ان کی سمجھ کو اس طرح سے سمجھے, ہر موقع پر استعمال کرنا, کون سا مسئلہ کیسے کس موقع پر استعمال کیا جائے, یہ بھی ایک خاص چیز ہے. حضرت میرے شیخ نے سنایا کہ انگلینڈ برطانیہ کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے دادا پیر حضرت ہردوئی, کسی گاڑی میں تشریف فرما تھے, گاڑی خراب ہو گئی, گیرج میں لے گئے. اب گیرج میں لے کر گئے تو وہاں پر جو مکینک تھا اس نے بونٹ کھولا گاڑی کا آگے, اور چھوٹی سی ہتھوڑی تھی اس کے پاس, ایک جگہ پہ اس نے ٹپ کر کے مار دیا. وہ مارا گاڑی کا, اب اسٹارٹ کرو, گاڑی اسٹارٹ کی, اسٹارٹ ہو گئی وہ گاڑی. اب اس کے بعد اس نے کہا لاؤ 50 پاؤنڈ. گھرے ظالم, اتنی سی ہتھوڑی مارنے کے تم نے 550 پاؤنڈ مانگ رہے ہو, 50 پاؤنڈ. تو اس نے کہا کہ میں ہتھوڑی مارنے کا پیسہ نہیں لے رہا, بلکہ کہاں پر کتنے زور سے مارنی ہے اس چیز کا پیسہ لے رہا ہوں, کہاں مارنی ہے اور کتنے زور سے مارنی ہے اس چیز کا پیسہ لے رہا ہوں. وہ جیسے بچے کو نہلا رہے تھے, تو بچے جو ہے بلی کو نہلا رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ بیٹا نہلاؤ مت, مر جائے گی, سردی ہے. تھوڑی دیر میں آیا تو دیکھا بلی مری ہوئی, تو بچے سے کہا دیکھو منع کیا تھا نا نہلانا مت, تو انہوں نے کہا انکل نہلانے سے تھوڑی مری ہے, نچوڑنے سے مری ہے. دین کی سمجھ میرے دوستوں بہت بڑی نعمت ہے, اور جس پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے اس کو یہ چیز عطا کرتا ہے, دین کی سمجھ, یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے, بہت بڑی چیز ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا, وفد کے جتنے لوگ تھے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں, بس آؤ دے گھراتا, او جی عشق بیت اللہ, بس سامان چھوڑا اور بھاگے سیدھا. بچارے ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ سنا رہے تھے کہ سارے تو جوش میں سب بھاگ گئے, اب سب کے سامان کی حفاظت مجھے کرنی پڑی. میں اور میری بیوی تھے, وہ حج پر گئے تھے سارے بیچارے بیت اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے، سب سامان چھوڑ کے بھاگے، بس سے سامان بھی ہم نے اتارا، اب اس کی حفاظت میں لگے اور سارے تو بیت اللہ بھاگے ہوئے. اور ہمارے بزرگوں نے سکھایا ایسا نہیں. اب سنو کیا ہوا، تو وہ وفد جو آیا سارے بھاگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عشق میں ڈوبے ہوئے. اور عالم کیا ہے، سفر گرد و غبار میں اٹے ہوئے، پسینے اور میلا، کپڑے خراب سب، لیکن عشق رسول ہے. وہ جو سردار تھا وہ نہیں گیا. اس کے بعد آپ، وہ سردار جب وہ آ گئے، اس نے اپنا سامان رکھا، غسل کیا، نہایا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا. آپ نے اس کی تعریف کی، فرمایا یہ شخص جو ہے یہ بہت متحمل مزاج باوقار آدمی ہے. بہت تعریف فرمائی آپ نے اس کی. تو پتہ چلا کہ تحمل اور وقار یہ چیز ہے، ہر چیز میں کچھ سمجھ چاہیے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ شدید بیمار ہو گئے. بات اس پر چل رہی ہے دین کی سمجھ پر، دین تو ورنہ سب جانتے ہیں، سمجھ ہے، جوش نہیں، ہوش کے ساتھ کام کرنا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ حضرت بہت شدید بیمار ہو گئے. حضرت کے اسی زمانے میں ایک ہندو تھا، اس ہندو نے یہ ریاضت اور مشق کی تھی کہ مرض کو سلب کر لیتا تھا، کھینچ لیتا تھا، مرض کو کھینچ لیتا تھا. اس ہندو نے یہ مشق کی تھی، جوگی ہندو، سادھو تھا، سادھو. تو حضرت نے اپنے شاگردوں اور مریدوں سے فرمایا کہ دیکھو میرا علاج کرنا، لیکن اس کو مت بلانا. اب حضرت شدید بیمار ہوئے تو بہت ہی حالت بری، تو مریدوں نے سوچا کہ آپ بلا لیتے ہیں، اس کو مرض سلب کر لے گا، کھینچ لے گا، بعد میں حضرت سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں گے، کیونکہ شیخ کی جان پیاری ہے. سب نے بلا کے اس کو بلا لیا، حضرت کو ہوش نہیں. جب ہوش آیا پوچھا بھائی کیا ہوا، سب نے ہاتھ جوڑے، حضرت غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے آپ. حضرت خاموش ہو گئے. فرمایا اچھا جاؤ سندھو کو بلا کے لاؤ. جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ سادھو جی، یہ تم نے کہاں سے مشق حاصل کی کہ مرض کو کھینچ لیتے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی، میرا نفس جو کہتا ہے نا میں اس کے خلاف کرتا ہوں، اس سے یہ مجھے مشق پیدا ہو گئی کہ میں مرض کو کھینچ لیتا ہوں. یعنی میرے نفس نے کہا روٹی کھاؤ، میں نہیں کھاتا، کہتا یہ کام کرو، میں نہیں کرتا. شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام لانے کو جی چاہتا ہے؟ نے کہا نہیں. کہا جلدی سے لیا ورنہ یہ چلا جائے گا. اچھا فوراً کلمہ پڑھ لیا. حضرت نے فرمایا جا، تو نے مجھ پر جسمانی احسان کیا تھا، میں نے تجھ پر اخروی اور روحانی احسان کر دیا. اور فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے، شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں ایک حضرت کا بخاری شریف کا درس ہوتا تھا. حکمت بتا رہا ہوں میں آپ کو، شاہ صاحب کے زمانے میں درس ہوتا تھا. حضرت شاہ صاحب کا ایک دوست تھا، ایک شخص تھا ہندو پنڈت، وہ آتا تھا غسل وہاں کنویں پہ کرتا اور وہیں کھڑے ہو کر سورج کی پوجا کرتا اور شاہ صاحب کے درس میں شریک ہوتا تھا. لوگ اس کو نانا جی بولتے تھے، اس ہندو کو، اور وہیں پر پوجا بھی کرتا تھا. شاہ صاحب نے کبھی منع نہیں کیا اور وہ بخاری شریف کے درس میں بیٹھتا بھی تھا. وہ ہندو. تو شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بعد گدی پر تشریف فرما ہوئے. تو ایک دن اس ہندو نے آ کر کہا، پنڈت نانا جی جس کو بولتے تھے، کہ مولوی مجھے مسلمان کر لو، کلمہ پڑھا دو. تو شاہ اسحاق صاحب رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا کاش کہ آپ اگر ماموں، شاہ عبدالعزیز صاحب ماموں تھے، ان کی زندگی میں اگر کلمہ پڑھ لیتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی. تو اس ہندو نے کہا، ارے مولوی مسلمان تو میں اسی وقت ہو گیا تھا کہ تمہارے ماموں کا جو عمل تھا کہ کبھی میں سورج کی پوجا بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے کبھی منع نہیں کیا، بیٹھنے کی اجازت دی. مسلمان تو میں اسی وقت ہو گیا تھا، بس کل منہ سے پڑھ لو. پتا چلا میرے دوستو دین پھیلانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا طریقہ چاہیے دین کی سمجھ. اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو دین کے پھیلانے کے لیے منتخب کرتا ہے پہلے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں نہر نہر سینا را رازدانی دہن، ایک بزرگ کے یہ شعر بہت پڑھتے تھے حضرت، بہت پڑھا کرتے ہیں. نہر سینا را رازدانی دہن، ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز ہی دیتا، اور نہر دیدہ را دیدہ بانی دہن، ہر آنکھ کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے منتخب نہیں کرتا. نہر گوہرے درت تاشد، ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں لگا کرتا. اور نہر مرسلے اہل معراج شد، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ معراج پر نہیں بلاتا. برائے سر انجام کار ثواب، برائے سر انجام کار ثواب، یکے از ہزارہ شبد انتخاب، کہ اپنے دین کے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے. اس کی جو دین کی سمجھ ہوتی ہے بس، اور دین پھیلانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاہے لوگ کم ہو اس کے پاس. ہاں یہ بھی سن لینا، ضروری نہیں ہے دین پھیلانے میں ضروری نہیں ہے بہت بڑا مجمع ہونا، یہ بات یاد رکھنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مجمع ہے، نہیں بڑا مجمع ہونا یہ مقبولیت اور قبولیت کی علامت نہیں ہے، اس بات کو خوب یاد رکھنا. لومڑیوں کا مجمع شیر جنگل میں کتنا ہوتا ہے، شیر دو چار ہی ہوتے ہیں بس، حاوی شیر ہوتا ہے، لومڑیاں ہوتی ہیں. بندر اور لومڑیوں سے تھوڑی جمہوریت چلتی ہے بھائی، وہ جمہوریت کیا جانے، وہ تو ویسے بھی illiterate people ہوتے ہیں وہ لوگ، تو جاہل. اور شیر تو سب سے زیادہ جاہل ہوتا ہے، جس کا کام ہی چیر پھاڑ کرنا ہے، لیکن بادشاہت اسی کو ملتی ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ قبولیت کی علامت یہ نہیں بہت بڑا مجمع ہو، جی ہزاروں لاکھوں کا مجمع یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، تھوڑا ہو. حق پر ہونا قبولیت کی علامت ہے. اور حق کا کیسے پتا چلے گا؟ جی ہمیں کیسے پتا چاہا حق کا؟ عجیب آدمی ہو. شریعت و سنت کا راستہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ، اہل سنت والجماعت اسی کو تو بولتے ہیں بھائی. یہ جو ملا کر دیکھے بھائی، کتابیں موجود ہیں ماشاءاللہ، ملائی جائیں گی جناب. کوئی ہم لوگ یتیم تھوڑی ہیں کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اپنی سمجھ کو چھوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ، یہ اہل سنت والجماعت اصل میں اس کو بولتے ہیں. تو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کیا، بس اس پر چلنے والا. نئے نئے طریقے، ایڈوانس ٹیکنالوجی یا ایڈوانس طریقوں سے کرنا کا نام یہ حق ہونا نہیں ہے. ہاں اگر دین کے کام کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرے اس طرح کہ اس کو دین نہ سمجھے، کوئی حرج نہیں. جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے، کوئی حرج نہیں. ورنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز میلو جاتی تھی. آج ہم اپنی اس قوت کو استعمال کریں نا تو الحمدللہ اس کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو بالکل محتاج بنا لیتے ہیں کہ تین آدمی بھی کھڑے ہوں گے تو لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھائیں گے. استعمال کرنی چاہیے قوت کو، اور آج اس لیے نہیں استعمال کر لیا، بخار ہے. آج مجھے نہ کہنا بھائی کہ تم بھی کرو، چلو ابھی نکالو، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک حکمت کے ایک معنی الفقہ فی الدین، نمبر ایک. نمبر دو، یعلمہم الحکمہ کی بات ہو رہی تھی نا، یعلمہم الکتاب الحکمہ، حکمت کی ایک تفسیر کیا ہے، ایک تفسیر کیا ہے کہ الفقہ فی الدین، نمبر ایک. اور نمبر دو، دوسری کیا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، آپ کی ایک ایک سنت، یعنی سنت کا سیکھنا اور سکھانا، سنت کا سیکھنا اور سکھانا، یہ میرے دوستو حکمت ہے. لیکن حکمت کی حکمت نہیں پوچھنی چاہیے، حکمت کی حکمت نہیں پوچھنی چاہیے. جو سمجھا دیں ٹھیک ہے کہ یہ حکمت ہوگی، لیکن کیا حکمت کی کیا حکمت ہے، تو اس حکمت کی حکمت پوچھنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ کچھ منطقی باتیں ہو گئی. سنت کے اندر، سنت کا راستہ بھرپور، حکمت سے بھرپور ہے یہ، یعنی صحیح رستے پر ہونا، یہ اعتدال، یہ سنت جو ہے نا، حکمت کو آپ یوں سمجھے، حکمت جو ہے اصل میں معتدل راستے کو بولتے ہیں، تو لہذا حکمت سنت کا راستہ، یہ اعتدال کا راستہ ہے، درمیانی راستہ، نہ افراط نہ تفرید، نہ کمی نہ زیادتی، درمیانی چیز ہے یہ سنت، ہو گیا نا؟ لہذا اسی طرح سے حکمت یہ بھی ہے. اب کیا ہے کہ دیکھیے، قربانی کرنے والے پر، قربانی کرنے تک اس کے لیے ایک ثواب کی چیز یہ ہے، مستحب چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے، یہ اس کے لیے ایک ثواب کی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. لیکن اگر یہ مونچھ کے یہ کنارہ، مونچھ کا یہ کنارہ یہاں پر اگر آ جائے مونچھ، تو یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، جو کہ حرام ہوتا ہے یہ، تو لہذا اب وہ ایک مستحب عمل ہے، وہ ایک مستحب عمل ہے، مونچھوں کو نہ کاٹنا، بالوں کو نہ کاٹنا، ناخن کو نہ کاٹنا، تو وہ ایک مستحب عمل ہے. لیکن اگر اس کنارے پر مونچھ آ جائے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے. لہذا جب مستحب اور مکروہ تحریمی حرام کا تقابل ہوگا تو اس سے بچا جائے گا، اس لیے پھر اس کو کنارے کو کھول دے. لہذا آج جب صبح میں اٹھا تو دیکھا ہاتھ پھیر کر، تو پھر آئینے میں غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کنارے پر پہنچ گئی، پھر اس کو الحمدللہ کھول لیا. مستحب کا مستحب باقی، اور تحریمی سے بچنے کا وہ الگ کام. تو دونوں جمع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دونوں جمع ہونا ممکن ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سنت پر عمل کرنا یہ حکمت ہے. دو ہو گئے. نمبر تین، ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف، ما یکمل به النفوس، اس کو ذمہ پڑھیں گے. کیوں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کے فائل کا پتہ نہ ہو، وہ مضروب جس کے ضارب کا پتہ نہ ہو کہ کون مارا گیا. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ گرامر ہے نا جی، کدھر ہے مولوی؟ سمجھ رہا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو اس کو ذمہ ملتا ہے. ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف، احکام اور معارف کی وہ باتیں انسان کو جب خبر لگتی ہے تو مست ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے نفس کی تکمیل ہوتی ہے. جیسے یہ قربانی ہے، ہوش نہیں پتا، عقل نہیں معلوم کہ اللہ میاں خون کیوں گروا رہے ہیں، کس کو معلوم ہے بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ میاں کو نہ کھال جا رہی ہے، نہ اللہ تعالی کے پاس نہ کھال جا رہی ہے اور نہ گوشت جا رہا ہے، گوشت بھی ہمارا، کھال بھی ہماری. لیکن وہ جو محبت کے نام پر چھری پھیر رہا ہے، سبحان اللہ، اب اس سے ہماری اللہ تعالی سے تعلق کیا پیدا ہو رہا ہے، یہ تو عاشق ہی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ کیا اس کو قرب اور ترقی ملے گی. لہذا کوئی آدمی لاکھوں روپیہ دوسرے کاموں پہ لگا دے لیکن قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرتا تو وہ اجر و ثواب مل ہی نہیں سکتا، اس کو گنہگار رہے گا. اور چھری پھیر بھی اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، سبحان اللہ. لیکن بعض عقل مند ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک صاحب میرے شیخ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت اگر 40 مرغیوں کو ذبح کر دیں تو قربانی کا ہو جائے گا؟ حضرت نے پوچھا کیسے؟ کہا میں نے وزن کیا تھا، 40 مرغیاں ایک بکرے کے برابر ہیں. ایسے بھی عقل مند لوگ ہیں دنیا میں. یہ اس نے قربانی کو اپنی عقل پر تولا ہے، یہ قربانی کو عقل پر تول رہا ہے جو کر ہی نہیں سکتا. تو اگر عقل پر تولے تو پھر گائے میں 7 حصہ ہے، کہاں سے لائے گا؟ لائے گائے کا 7 حصہ ثابت کرے عقل کے حساب سے؟ کیونکہ گوشت کے حساب سے تو ہو بھی سکتا تھا کہ جی مان لو کہ ایک بکرا، 7 بکرے ایک گائے کے برابر ہے، ہو سکتا ہے، یہ عقل نہیں ہے. قیاس سمجھ میں آتا ہے، لیکن گوشت تو مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا گوشت تو نہیں پہنچتا، گوشت تو ہمارا ہے، پھر ساتھ حصہ کیسے ہو گیا؟ جبکہ بکرے کے بھی چھری پھیر لی ہے، گائے کے بھی چھری پھیر لی ہے، پھر کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہمارے محبوب نے فرمایا کہ گائے میں سات حصے ہو سکتے ہیں، سات تک حصے ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں چھری خون ایک ہی بہے گا، لیکن چونکہ ہمارے محبوب نے سکھا دیا، اب ہم ان کی آنکھ پر بس ہم نے آنکھ بند کی، ایمان لائے اور ہم سچا ہے ان کو مانتے، اس لیے سات حصے تک بھی کرتے ہیں اس میں، اب عقل تھوڑی تا لڑا رہے، عقل کا معاملہ نہیں ہے، لہذا جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی جو قرب میں قربت ملتی ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے، اس سے اس کے جو نفس ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے میرے دوست، پھر رہے اس زمانے میں اس سے بڑھ کر قربت کا ذریعہ نہیں ہے، قربانی کے زمانے میں جو کل سے شروع ہو جائے گا، تین دن تک اللہ تعالیٰ کے نام پر خوش بھی ہیں سب، حالانکہ بعضے ایسے ہوتے ہیں جو پالتے بھی ہیں، بعضے لوگ جانور پالتے ہیں، حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ مینڈا پالتے تھے، ایسے پہ حضرت اس کے ساتھ دوڑتے بھی تھے، بھیڑ دوڑتے بھی تھے حضرت، اور جب چھری پھیرتے تھے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے، کیونکہ تو مشغولی ہو رہا جاتی ہے، بچپن میں تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، سارا دن بکرے کے ساتھ رات گزارنے کو بھی جی چاہتا ہے، بچپن کا زمانہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دل چاہتا ہے رات بھی بکرے کے ساتھ سو جاؤ، لہذا وہ بچے ہیں جیسے اباؤ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ابا بکرا لے آؤ جلدی سے لے آؤ، بس دکان بھی نہیں جانے دیتے، لاؤ جلدی بکرا لاؤ، پھر سارا دن اس کے ساتھ، لہذا کتنے ہوتا ہے تماشا کہ وہاں چھری گردن پہ پھیرو وہاں بچے بیٹھے رو رہے ہوتے، کیوں؟ محبت کا ایک عجیب منظر ہے، عشق میں ہے یہ امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر مانے بیٹا، اور پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں اولاد، بڑھاپے 80 برس سے زیادہ عمر تھی جب اولاد عطا فرمائی، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، اللہ تعالی کے نام پر دیکھو نا سارے عالم میں کیسا، یہ وہ احکام اور معارف ہے، نماز پڑھتا ہے انسان، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، حج فرض ہو جائے، قربانی واجب ہے قربانی کر رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ رہا ہے، ان سب سے تزکیہ ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے میرے دوستو، محبت کی تکمیل ہوتی ہے، سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی دودھ بھی پیا کرو، کوئی دودھ نہیں پیتا اس کو سمجھاتے ہیں دودھ بھی پیا کرو، بلکہ بچوں کے لیے تو کہتے ہیں ان کو دھوپ بھی لگایا کرو، بچوں کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں ڈاکٹر، اور وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اماں کہتی ہے دھوپ میں نہ جایا کرو، ہمارے ایک مولانا صاحب تھے انتقال فرما کے بزرگ تھے، تو جب ان کے بچے کوئی پیشاب کرے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچہ پیشاب کرے پٹائی لگاتی ہے، کم وقت پھر پیشاب کر دیا، تیرا باپ صاف کرے گا کیا، وہ جو وہ کہہ رہے ہیں ناراض ہو تو وہ کہیں مولانا بزرگ تھے فرماتے شکر ادا کرو کہ بچے کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس طرح طرف وہ کرتے تھے، یعنی غم ہلکا کر دیتے تھے، یعنی پتا چلا پیشاب کرنا یہ بھی نعمت ہے، اللہ اکبر، یہ جو جتنے احکام ہیں میرے دوستو ان تمام احکام سے روحانیت کی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے احکام کو پوچھ پوچھ کر اس پر عمل کریں، یہ ہے حکمت کی تعلیم کہ وہ باتیں احکام اور معرفت کی باتیں یہ سیکھنا، اور ایک تفسیر حکمت کی کیا ہے کہ وضو الشیء فی محلہ، ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے بنائی ہے اس کو اس کام میں استعمال کرنا، جیسے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دیا ہے راستہ دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، قرآن پاک کو دیکھے، علماء کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، انہی آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنے سے منع کیا، لہذا ماں باپ کو دیکھتا ہے، قرآن پاک دیکھتا ہے تو دل میں عجیب خوشی آتی ہے، اور عورت کو دیکھتا ہے تو بے چینیاں آتی ہیں، نہ محرم کو دیکھنے سے گھبراہٹیں آتی ہیں، کیوں؟ آنکھ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کا نظام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد باہر کے کام کرے گا اور عورتوں کو گھر کے کام کے لیے رکھا، وہ گھر کے کام کریں گی، اس طرح مل جل کے کام چلے گا. اب جنہوں نے عورتوں کو گھر سے باہر نکالا تو ان کے گھر کے کام ختم نہیں ہوئے، ان کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، باہر کے کام ڈبل لگ گئے. مرد کہتا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے ہم شانہ بشانہ سینہ بسینہ قدم بہ قدم چلیں گے، سبزی بھی ہم خود لائیں گے. لہذا ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ اپنے گئے، عورتیں خود ہی بازار جا رہی ہیں، بیچاری بازار کے کام بھی کریں، کماتی بھی ہیں، بچے بھی وہ کریں، تو پھر مل جل کے ہونا چاہیے. انگریز لوگ اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بچے پیدا کرنے کی مردوں کو دے دے، یہ اس پر وہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ انہی کو مبارک ہے. ہم عورتوں کے لیے سبزی لانے کے لیے تیار ہیں، اس کوششوں میں تحقیقات کر رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ مرد باہر کے کام کرے گا، کمائے گا، اور گھر کے باہر کے کام مرد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس کام کے لیے رکھا، ہر ایک کا ایک. تو جب وہ چیز اپنے حکمت سے، اپنے اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتی ہے، پھر نتیجہ کیا ہے؟ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، توازن قائم نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے اسی کام میں استعمال کرے. یہ ہے وضو الشیء فی محلہ، اور وضو الشیء فی غیر محلہ اس کو ظلم کہتے ہیں، کہ جو کام جو کر نہ سکے، جو جس چیز کے لیے نہ ہو، اس کو اس کام میں استعمال کرنا. یہ حکمت کی تعریف ہو گئی، تفسیر ہو گئی. آگے فرمائے زکیہم، تزکیہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم نبیوں کا کام دو ہوا، ایک کام کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، یعنی مکاتب قرآنیہ، اور دوسرا نبی والا کام کیا ہوا؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ نبیوں والا کام ہوا جو مدارس دینیہ میں سکھایا جاتا ہے. اب تیسرا کام یزکیہم ہے، تزکیہ یعنی تطہیر. تزکیہ معنی میں تطہیر کے ہیں، صفائی کے، پاکی کے. اس کی تین تفسیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم کا تزکیہ اور تطہیر فرماتے ہیں، تین قسم کا. صفائی. اچھا، قرآن پاک میں یہ مضمون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقصد ہے قرآن پاک میں، چار جگہ آئے ہیں. ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بطور انشاء دعا کے ہے، باقی تین جگہ اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ بطور امتنان اور احسان کے، نعمت بطور اتمام نعمت، نعمت کے شکر کے طور پر کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، بطور نعمت کیا ہے، اتمام نعمت. ولیتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون، اس کے ایک جگہ، اور دوسری جگہ پر بطور احسان کے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ایک رسول دیا کہ جس کے یہ کام ہے. اور 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور صفت کے نازل کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو مبعوث فرماتا ہے امیین میں سے رسول کو. تین جگہ پر تزکیہ پہلے ہے، یزکیکم ویعلمکم الکتاب، یزکیہم ویعلمہم الکتاب الحکمہ. تزکیہ پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے. صرف پہلی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس کے اندر تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیے کی کتنی اہمیت ہے. کیونکہ علم کی مثال کیا دی؟ دودھ کی دی. علم کیا ہے؟ دودھ کی طرح ہے، یعنی مضروف ہے. مضروف، جو برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے، اور برتن کو کیا بولتے ہیں؟ ظرف. تو ظرف میں جو مضروف یعنی چیز ڈالی جائے گی، تو پہلے ظرف کی صفائی کرو، ظرف کی پہلے صفائی کرو پھر اس میں مضروف رکھو. تو اور فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ جو تم اپنے دل, کیونکہ اس کا مرکز دل ہے, دل میں جو تم مضروف ڈالنا چاہتے ہو, علم کا دودھ, اللہ تعالی کی محبت کا جو دودھ ڈالو, پہلے ذرا اس کی صفائی بھی کرو. اور دوسری طرف صفائی کرنے والوں کو تنبیہ بھی کر دی. تنبیہ بھی ہو گئی, وہ کیا کہ ایسا نہیں رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ اور دودھ نہیں ڈالتے, علم حاصل نہیں کرتے, اللہ تعالی کی محبت حاصل نہیں کرتے. ایسا نہ کرنا کہ رگڑائی رگڑائی تو کیے جا رہے ہیں, جیسے بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے, ایسے بھی لوگ دیکھے گاڑی سارا دن دھوتے رہتے ہیں, صفائی کرتے رہتے ہیں سارا دن. اور بعضوں کو لیٹرین کا بھی جنون ہوتا ہے کہ لیٹرین جائیں گے تو آدھے گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلتے, پورا لیٹرین صاف کر کے واپس آئیں گے. جب جائیں گے کرنے سے پہلے دھوئیں گے, پھر کریں گے, پھر دھوئیں گے, پھر باہر آئیں گے. جنون ہوتا ہے جنون. اللہ معاف کرے اس, یہ حیضہ ہے, حیضہ نفسیاتی, یہ تو مرض ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اتنی تم صفائی کیے جاؤ اور علم حاصل نہ کرے, یا علم حاصل کرے اور صفائی سے وہ صفائی کی طرف توجہ نہ کرے. ایسا نہیں, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب تزکیہ کس چیز کا نام ہے یہ سنیے. تین تزکیہ, تین اس کی تین تفسیر ہے. نمبر ایک, یطہرہم قلوب الصحابۃ عن العقائد الباطلۃ وعن الاشتغال بغیر اللہ, یعنی دل کی صفائی کریں, صحابہ کے دلوں کی صفائی کریں کس چیز سے؟ باطل عقیدوں سے, برے عقیدوں سے, اور غیر اللہ سے مشغول ہونے سے. دل کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر. یہ تو دل کا تعلق اللہ کے ساتھ چپکے. قلب, قلب جو ہے وہ خالق کے ساتھ ہو, مشغول ہو, غیر اللہ نہ ہو اور باطل عقیدے نہ ہو. کہ جیسے اللہ تعالی کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جتنے نبوت کے دعوی کرنے والے, مسیلمہ کذاب, اسود عنسی یا مرزا غلام احمد قادیانی, یہ سب جو نبوت کے جنہوں نے دعوے کیے ہیں سب جھوٹے ہیں, یہ باطل عقیدے ہیں. اور عقیدہ ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور فرشتوں کے متعلق جن عقائد ہے کتابوں میں سب ہیں, وہ عقائد کی تعلیم ہو, اور اسی طرح سے قربانی کا بھی عقیدہ کہ قربانی بحق ہے بالکل. اسی لیے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے, اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ قربانی اس طریقے سے کرنا کہ جی 50-50 لاکھ کی ہو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنی قربانیاں کرتے ہیں, اور مشہوری کے لیے. تو بے شک یہ طریقہ درست نہیں ہے, اعتدال ہو. لیکن یہ کہنا کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے, یہ حماقت کی نشانی ہے, دین سے دشمنی اور دوری کی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں آپ ان کو, ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے, آپ کتنا غریبوں کو جو قربانی آپ ہے نکالیے, پیسہ غریبوں کو دیجئے. یہ جو آپ 5 کروڑ کے مکان میں رہتے ہیں, یہ 5 کروڑ کا مکان کو بیچئے اور لائیے 4 کروڑ روپیہ غریبوں کو دیجئے. کیوں آپ اتنے شاندار مکان میں رہتے ہیں, کیوں آپ اتنی شاندار گاڑی میں رہتے ہیں, غریبوں کا خیال آپ کیجئے, دیجئے مال, وہاں بھاگ جائیں گے. مقصد صرف یہی ہے. اور یہ اکثر ایسے نام نہاد اسکالر قسم کے ہوتے ہیں, پروفیسر قسم کے, جن کا کام ہی بے راہ روی پھیلانا ہے, چاہے وہ ٹی وی پر بھی آتے ہوں. کیونکہ جن کا دین سیکھنے کا کچھ منبع معلوم نہیں ہے, جبکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ, یہ تابعی ہیں بہت, فرماتے کہ جس سے دین سیکھ رہا ہوں پہلے اس کو دیکھو کہ تو اس نے دین کس سے سیکھا ہے, بھائی استاد کون ہے. لہذا دیکھ لیجئے ہماری سوسائٹی میں سنار لوگ رہتے ہیں, کاریگر, کہتے ہیں اس کا استاد فلاں ہے, فلاں استاد کالے خان, فلاں استاد کو کتنی ہوتی ہے نا جی ہر چیز میں، یہاں تک کہ قصائی تک کا معاملہ، کہ قصائی بھی جو ہے فلاں استاد قصائی سے اس میں سیکھا ہوا ہے، کپڑے سینے کی بات آتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں فلاں استاد کا شاگرد ہے، حکیم اجمل خان کا شاگرد آ جائے، ارے حکیم اجمل خان واہ واہ کیا کہنا جناب، دماغ کے ڈاکٹر کی بات آ جائے، ڈاکٹر جمعہ کی کیا بات ہے بھائی، تو پتا چلا کہ استاد کیوں جی، اس کے شاگردوں کو تلاش کرو بھائی. تو میرے پیارے دوستو اسی طرح دین کے اندر بھی، یہ دیکھیے استاد کون ہے جی آپ کا، استاد بتاؤ، اور جو اپنا استاد چھپائے یہ گڑبڑ بات ہے، کہ استاد بتاتا نہیں ہے خود سیکھ لیا، ایسا ہو نہیں سکتا. اور بعض لوگ اس میں دھوکہ بھی کرتے ہیں، سیکھا کسی اور سے ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں سے سیکھا ہے، فلاں ہمارا استاد ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بھائی، پھر اس میں محدثین نے یہی تو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اس تاریخ کو پیدا ہوا یہ مرا، فلاں استاد اس تاریخ کو پیدا ہوا فلاں انتقال ہوا، تو یہ دونوں کی ملاقات تو ہوئی نہیں، کیسے اس نے اس سے سیکھ لیا. اس طرح سے پوری حجت اور پوری اس کی تحقیقات کرتے ہیں. استاد جی سو رہے استاد بھائی نا. اس لیے میرے دوستوں پہلا دل کی صفائی کیا ہے، کہ دل میں باطل عقیدے نہ ہو، عقائد اور ساتھ میں اللہ تعالی کے ساتھ مشغولی ہونی چاہیے. اس لیے ایک بزرگ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کام میں مشغول ہو اور دل اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہو. میرے شیخ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یعنی جسم زمین پر ہو اور روح اور دل اللہ تعالی کے ساتھ ہو. ارے میاں اسی کی ٹریننگ اور مشق تو تزکیہ ہے اس کا نام، اور اس تزکیے کی ٹریننگ اور مشق، یہ خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. خانقاہ کے بنانے کا مقصد بریانیاں اور ڈھول تماشا نہیں ہے، ڈانس اور ناچ گانا نہیں ہے. خانقاہ بنانے کا مقصد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد نبوت کی تکمیل ہے، خانقاہ بنانا. اگر خانقاہ اس کام کے لیے بنے تو خانقاہ ہے، اگر اس کام کے لیے نہ بنے تو خامخواہ ہے. یہ میرے مرشد نے بات فرمائی، وہ خامخواہ ہے. پھر وہ فرمایا پھر وہ شاہ صاحب نہیں ہے، وہ سیاہ صاحب ہے، سیاہ منہ کالا بدماشی. تزکیہ پہلا ہے کہ دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، کس سے؟ غیر اللہ کی محبت سے، اللہ تعالی کی محبت دل میں رہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھ میں پیسہ ہو، جیب میں پیسہ ہو، کار ہو، کاروبار ہو، حضرت کا جملہ، کار ہو، کاروبار ہو، دل میں یار ہو، دل میں اللہ ہو. آپ دنیا کے کام مشغول رہے لیکن دل اللہ تعالی کے ساتھ چپکا ہو. ایسا نہیں کہ زکات دینے کا وقت ہے، پتہ چلا زکات تو دے دی، ساتھ میں ہاسپٹل میں بھی داخل ہو گئے، قربانی کی، پتا چلا کہ وہ قربانی کی ساتھ میں وہ جی اتنا پیسہ ہے مر گئے. ایسا نہیں، دل کا خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ میرے نہ شبد نصیب ہے دشمن کہ شبد ہلاک ہے تیغت، یہ دشمن کا نصیب نہ ہو کہ آپ کے حکم کی تلوار سے وہ ہلاک ہو. سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی، دوستوں کا سر مبارک کہ اللہ کا حکم پر ہم عمل کریں گے، ہم آپ کی راہ میں پیسہ نکالیں گے. ایک ہو گیا نا تزکیہ دل کا. نمبر دو، یطہرو نفوس صحابہ عن الاخلاق الرذیلہ، کہ صحابہ کے نفوس کی تربیت فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، تطہیر فرماتے ہیں، گندے اخلاق سے اچھے اخلاق میں تبدیل ہو جائے. کیا مطلب؟ توازو پیدا ہو جائے، اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو. اور ایسا نہیں عبادت تو بہت ہے لیکن گالیاں بھی خوب دیتے، یہ گندے اخلاق ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور تیری ماں بہن خوب ہے، گالیاں بھی کم نہیں چھوڑتے، یہ گندے اخلاق ہے. حسد ہے کہ فلاں کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے، ایسا نہیں، محبت آپس میں ہو اور توازو ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار بھی ہو اور اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں ہمت کی کوشش گناہ سے بچنے کی، نہ گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. یہ ہے اچھے اخلاق وغیرہ وغیرہ، مختصر وقت میں مختصر تفصیل بتا رہا ہوں. قاعدہ بتا رہا ہوں نا کہ اچھے اخلاق کے یہ معنی ہے، اچھے اخلاق کے معنی یہ نہیں ہے جی جی اچھا بہت اچھا ٹھیک ہے، یعنی دانتوں کو نکالنا، ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بننا، یہ اچھے اخلاق نہیں کہلاتا. کہ اور کیا، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو برداشت کرنا، تحمل، کہ مزاج کے خلاف وہ بات ہوئی پھر دیکھیں ماشاءاللہ زبان سے جو نکلنا شروع ہوئی، تیری ماں، تیری بہن، تیرا خاندان، دادا پردادا سب، ایسا نہیں، برداشت ہو گیا نا. یہ ہے نفوس کی تربیت، اچھے اخلاق. اور تیسری تعریف کیا ہے تزکیے کی، یطہرو ابدان الصحابتی عن الانجاسی والاعمال القبیحہ، کہ نجاستیں سکھائی ہمیں، کہ الحمدللہ کتنا تک سکھایا، پیشاب کرنے کا طریقہ تک سکھا دیا، کہ دیکھو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو، غسل خانہ بھی نہ قبلے کی طرف بناؤ نہ پیٹ ہو، اور ایسے ہی نہیں ننگے ہو جاؤ جا کے، نہیں، بلکہ کیا سنت طریقہ کیا ہے، بیت الخلاء جائے ننگے سر نہ جائے، الٹا پاؤں رکھے، پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یا خبثی والخبائث دونوں پڑھ سکتے، پھر الٹا پاؤں رکھا، پھر ایسا نہیں کہ جا کے بالکل کپڑے اتار دے، نہیں، بیٹھتے بیٹھتے چھینٹوں سے بچے، پانی سے استنجا کرے، وہ بھی طریقہ، الٹا ہاتھ استعمال کرے، سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرے، سبحان اللہ، سکھائی جا رہی ہے ایک ایک چیز. ضرورت ہے ٹیشو پیپر استعمال کر لو، ایک ایک چیز سکھائی جا رہی ہے. پھر ہاتھوں کو دھو، اور باہر نکلو تو سیدھا پاؤں پہلے نکالو، پھر دعا پڑھو غفرانہ کا، اللہ اکبر، اتنا سکھایا. غسل کرنے کا طریقہ سکھایا کہ غسل ایسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا کہ وضو ایسے کرنا ہے، الحمدللہ کتنی ایک ایک چیز ہے. جانور ذبح کرنا ہے، پورا طریقہ سکھا دیا کہ جانور کو لٹاؤ، اس کے پیر اور اس کے قبلے کی طرف اس کا پیر بھی ہو اور اس کی گردن بھی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرو، سبحان اللہ، کتنا ایک ایک طریقہ ہے، کیسے کھال اتارو، کس طرح کرو. اور دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھنا، کھال کے متعلق کہا گیا مولوی مطلب پر، کھال اور مولوی خطرناک چیز ہے، یہ دونوں جمع ہو جائے بہت خطرناک ہے، ممبر اور کھال جمع ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے آزاد رکھا، کسی کی کھال لینی نہیں، مانگنی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ دین کے کام کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا کرے. یہ میرے شیخ کی برکت ہے، سچ بتاتا ہوں، حضرت کی برکت ہے کہ چندہ نہیں مانگنا پڑتا، کہ مانگے لاؤ یار نکالو، بھائیو ڈبا چلے گا اب ڈبا، الحمدللہ یہ حضرت کی برکت ہے. لیکن کھال کا مسئلہ ہے، وہ ضروری ہے بتانا، ایک ضروری مسئلہ، کیونکہ آج کل کھال کے متعلق ایک بہت چیز ہے جو کئی برسوں سے پھیلتی جا رہی ہے. میں پچھلے سال میں یہاں موجود بھی نہیں تھا، آپ حضرات سے ملاقات نہیں تھی، سفر پر تھا میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کھال جو ہے اگر انسان اپنے لیے استعمال کرے بالکل جائز ہے، اپنے کام میں استعمال کر رہا ہے، نہ دے کسی مولوی کو، بالکل جائز ہے. لیکن اگر کھال آگے دی تو کھال دینے کے لیے مستحق کو ملنا ضروری ہے، یا اگر کھال بیچے تو اس کا مال، اس کی قیمت مستحق کو دے، اور مستحق کی کیا، جس کو زکات دیتے ہیں اسی کو کھال دینی ہے، یا اس کی قیمت اسی کو دینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب اہل مدارس کا بہت احسان ہے واقعی، کیونکہ اتنے یتیم اور ضرورت مند اکٹھے ہو جانا اور جگہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا مدرسے میں جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے اس بات کی تعلیم دی اور یہ سمجھایا کہ دیکھو مدرسے میں دو، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ان کی احتیاط ہے، احتیاط کرتے ہیں وہ کہ جو مصرف ہے، لہذا صدقے کا الگ مصرف ہوگا، خیرات اور عطیات بالکل الگ الگ استعمال کریں گے، کہ جہاں یہ احتیاط اور جگہ نہیں ہے. اب اگر کسی نے وہ کھال زبردستی لے لی یا کسی کو دے دی مستحق ہونے کی بنیاد پر نہیں، سیاسی یا کسی غنڈہ گردی یا کسی اور بنیاد پر، کھال کسی نے لے لی چھین کر یا کسی نے دے دی کسی کے دباؤ میں آ کر. تو یاد رکھنا میرے دوست لو, اگر وہ صحیح مصرف پر نہیں گئی تو کھال تو دے دی, اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھال اگر دے دی یا کسی نے چھین لی اور لے لی اور یہ سمجھے اور وہ مستحق جگہ نہیں ہے, وہ مستحق جگہ نہیں ہے, کیونکہ غنڈا گردی بدماشی زور دبستی یا معاشرتی بوجھ یا سیاسی بوجھ سیاسی دباؤ ڈال کر وہ کھال دے دی یا لے لی جو بھی ہوا ہمارے پاس سے چلی گئی, لیکن ہم بھی جانتے وہ مصرف ٹھیک نہیں ہے یا نہ بھی جانتے ہو وہ مصرف ٹھیک نہیں ہے, تو اس کھال کی قیمت صحیح مستحق کو دینا واجب ہے. جیسے بعض لوگ بےچارے یہی کرتے ہیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری اتنی تو ہم شریف لوگ ہیں لڑ تو ہم سکتے نہیں ہیں, تو لہذا وہ پھر بےچارے کھال تو کہتے ہیں لو یار تم تو جان چھوڑو, لیکن پھر اس کی قیمت صحیح مصرف میں جا کر دیتے ہیں. بات مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا جناب؟ اب ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے, لیکن مسئلہ تو بتا سکتے ہیں نا اور مسئلے پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا, تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو. وہ جو ظلم ہم پر کرے گا کسی بھی ذریعے سے ہو, جو ہم پر ہمارے گھر والوں پر یا ہمارے شہر والوں پر یا ہمارے ملک والوں پر, اگر ہم اس کے ظلم کا جواب نہیں دے سکتے ظلم کو روک نہیں سکتے, لیکن ہم اپنی سی تو کر سکتے ہیں نا, اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہ رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر, اور آہ کو اپنی آسمانوں پر تو بھیج سکتے ہیں اور اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ اس کی ادائیگی کسی مستحق کے حوالے کر دے, جیسے بعض شرفا یہی کام کیا کرتے ہیں کہ اگر زبردستی کھال کسی دباؤ کی وجہ سے کہیں دینی پڑ جائے یا چھین لی جائے تو پھر کہتے ہیں چلو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے, کیونکہ عزت اور شرافت کو بچانے کی وجہ سے. لہذا اس کھال کی قیمت صدقہ کرنا یہ واجب ہے, یہ مسئلہ خوب یاد رکھے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم لوگوں کو ظلم سے بچائے کہ ہم اپنے دین کو بھی پر بھی عمل نہ کر سکیں. تو یہ تو بدن, تیسرا چیز کیا ہے؟ بدن, کہ بدن کے نجاست وغیرہ جیسے سیکھنا, وضو کیسے کیا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا کھانا کھا رہے ہو ہاتھ دھو, بیٹا دیکھو ایسے وضو کرو, غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے, پیشاب کرنے کا طریقہ ہے, سکھاتے ہیں بیٹا پانی ڈالو ایسے پیشاب کرو, بچوں کو سب سکھاتے ہیں, بڑے بھی سیکھتے ہیں غسل کا طریقہ. اور اسی طرح سے جو ہمارا بدن ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہ گناہ کے کسی کام میں مشغول نہ ہو, جیسے ہم اپنی آنکھ سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں, ہمارا کان گناہ کے کام میں استعمال نہ ہو, ہمارے گال یہ گناہ میں استعمال نہ ہو, یعنی اس گال پر استرا نہ چلے, یا داڑھی رکھ لی تو اب جب تھوڑی سی رکھ لی تو اس کو پورا کر لے, یعنی ایک مٹھی پوری کر لے. اسی طرح مونچھوں کا مسئلہ ہے کہ اس کو برابر کرے افضل درجہ ہے, اسی پر عمل کرے. اور اس زمانے میں چونکہ ایک مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے مونچھیں بڑھ گئی ہیں, ایک مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے, وہ مستحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم کیا کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایک ثواب کیسے حاصل کرے کہ قربانی تک اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے, لیکن افضل درجہ مونچھوں کو برابر کرنا ہے میرے دوست. ہاتھوں سے چوری نہ کرے کہ کسی کا موبائل, آج کل ایک عجیب زمانہ چلا, کیا کرتے ہیں یار دوست کا رشتے دار کا موبائل چھپا لیتے ہیں, اور وہ پریشان ہوتا ہے تلاش کرتے دکھاؤ, اگر اس کو مل جائے میں تو مذاق کر رہا تھا, دیکھا کیسا انجوائے کیا مذاق کیا, اور نہ ملے تو اپنا ہو گیا. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ, یہ کیا عالم ہے کہ اگر اس کو مل گیا تو مذاق, اس کو مل گیا تو مذاق, اور نہ ملا تو اپنا. یہ کیا ہے میرے دوستوں مسلمانوں کا عالم, کہ چند ہزار کتنا بھی موبائل ہو میرے دوستوں کیا ہے, اور پھر یہ دلیل دینا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, یہ تو کتنی حماقت کی بات ہے کہ جی ہمارے بھی موبائل ہمارا بھی کسی نے ایسے چھین لیا تھا اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے, ہماری بھی چپل کسی نے چوری کر لی تھی اس لیے ہم کسی اور کی اٹھا کے لے جائیں گے. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی کی نہیں ملی اس نے کہا دیکھو کہ چلو جو پسند آئی وہ چپل اٹھا کے لے چلے, یہ کیا طریقہ ہے میرے دوستوں؟ اگر کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو یہی تو تعلیم ہے اچھے اخلاق کی, کہ بھائی کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرے اس پر, صبر کرے. یہ کیا ہے ہم نے تکلیف پہنچی نہیں ہم دوسرے کی چپل ضرور لے کر جائیں گے, یہ طریقہ میرے دوست درست نہیں ہے. لہٰذا ہمارے جسم کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، یہ تزکیہ ہے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا، جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، انک انت العزیز الحکیم. اب یہ مقصد مقاصد نبوت تین ہو گئے، ایک تو مکاتب قرآنیہ قائم کرنا، نمبر دو مدارس دینیہ کا قائم کرنا، نمبر تین تزکیہ کے مدارس یعنی خانقاہ قائم کرنا. یہ ہے میرے دوستو مقاصد نبوت صلی اللہ تعالی وسلم. آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، انک کہ بے شک آپ کیا ہیں؟ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہے. کیا مطلب؟ عزیز کے معنی القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو تبلیغی جماعت قائم فرمائی تھی، اصل میں اس کا نام پہلے اصلاحی جماعت تھا. پہلے اس کا نام کیا تھا؟ اصلاحی جماعت. جو مولانا الیاس صاحب نے قائم فرمائی تھی اس وقت اس کا نام تھا اصلاحی جماعت. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ جگہ پر جہاں پر مشائخ اور علماء جا نہیں سکتے، تو ایسے وہاں جا کر ان لوگوں کو مدارس سے اور خانقاہوں سے ان کا ربط اور تعلق قائم کیا جائے. اس مقصد کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصلاحی جماعت قائم کی تھی. یہ ہے تبلیغی جماعت کا پس منظر. پہلے اس کا نام اصلاحی جماعت تھا. لہٰذا آپ پرانے بزرگوں سے پوچھیں، پرانے بزرگ بتائیں گے کہ اس کا کیا نام تھا. اس وقت اس کا نام تھا اصلاحی جماعت. اور اس کا مقصد یہ کہا کہ علماء سے اور مشائخ سے، یعنی علماء سے دین سیکھے اور مشائخ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھے، تاکہ جو دین سیکھے اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہیں. انک انت العزیز الحکیم، عزیز کی کیا معنی؟ القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتی، زبردست طاقت والا. اور جب وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے روک نہ کر سکے. اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کا ہر کام حکیمانہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ طاقت آ جاتی ہے نا تو پاگل بن جاتا ہے، اس کو بھوسا مارا اس کو سوارا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بھیجا نہیں نکالتے، بلکہ توبہ کا انتظار فرماتے، توبہ کی لیے مدت اور مہلت عطا فرماتے. کیا مطلب؟ ان کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے. باوجود قدرت اور طاقت کتنی ہے کہ گناہ کیا زمین پھاڑے اور وہ بندہ زمین میں دھس جائے، لیکن اللہ کیا حکمت ہے، توفیق توبہ کی توفیق دیتے رہتے ہیں. اور علماء کے پاس توفیقات نیک کاموں کی دل میں ڈالتے رہتے ہیں، اس کو ملتے رہتے کہ یار میں معافی مانگ لوں، آج توبہ کر لوں، چلو اب تو داڑھی رکھ کے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، تو اس طرح سے اس کو مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مقاصد نبوت، اس کے کام کرنے والے اور اس کے کام میں لگنے والے، مال خرچ کرنے والے، جان لگانے والے، میرے دوستو یہ تمام کتاب نبی والا کام کر رہے ہیں اور نبوت کی تکمیل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا بھی اپنے فضل سے حصہ لگا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما دیجئے، ہم ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جتنے حجاج کرام حج پر گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہاں قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما دیجئے، اخلاص عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما، اپنی محبت اپنا تعلق خاص عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ، اے کریم مالک، ہم سب کے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو خیریت اور عافیت عطا فرما، ہر شر سے، فتنے سے، غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، کتنے لوگوں کے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، ان کی تاہم کہ ہماری اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اور جو دعاؤں کی فرمائش نہ کر سکے کرنا چاہتے تھے، اے علیم و خبیر، آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، نیک کاموں میں با مراد فرما، برے ارادوں میں نامراد فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیجئے، اور یا اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ، میں ہم سب کو اپنی محبت کا درد عظیم عطا فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامت نہ کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی.